الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر، بڑا احسان ہے، شعبان معظم کا نصف، 15 شعبان شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ سے 2 ہفتوں کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہونے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اس کی تیاری کیا کرتے. تیاریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مادی نعمتوں کی تیاری ہوتی ہے، ایک روحانی نعمت کی تیاری ہوتی ہے، ایک ذہنی فکری تیاری ہوتی ہے، علمی تیاری ہوتی ہے، ایک عملی تیاری ہوتی ہے. تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بے چینی پائی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ رمضان شروع ہو، آغاز بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جاتا. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 2 یا 3 جمعوں میں قرآن حکیم کی جو رہنمائی ہے روزے سے متعلق، اس کا ہم مطالعہ کریں. پہلا نقطہ روزے سے متعلق یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک. یہ 6 آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ پاک نے روزے سے متعلق مکمل ہدایات عطا فرمائی. لہذا ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ 2 یا 3 ہفتوں میں ان 6 آیات کا مطالعہ کر لیں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ العزیز. یہ جو 6 آیات ہیں اس میں بھی 2 سیٹ ہیں. پہلا سیٹ 3 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 183، 184 اور 185، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرمایا، روزہ، اس کی حکمت، اس کی غرض و غایات، اس میں جو ایکسیپشنز ہیں. مزید یہ کہ رمضان کے روزے کی فرضیت والی رعایت بھی آیت نمبر 85 اسی سیٹ میں موجود ہے. لہذا اس سے پہلے کہ آیت نمبر 183-184 سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، تھوڑا سا ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اور دین میں جہاں عقائد کی اہمیت ہے، توحید باری تعالیٰ کی، رسالت کی، آخرت کی، وہاں عبادات کا بھی ایک مکمل نظام ہے، موڈس آف ورشپ ہیں، ارکان اسلام ہیں، اور ان میں سے ہر رکن اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ آبجیکٹو ہیں. لہذا نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز ایک فارمیشن ہے نا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی آغاز ہے، اختتام ہے. تو نماز کا ایک مقصد بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. سورۃ طہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرنا اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے. تو نماز کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے احکامات مد نظر ہوں. اسی طرح روزے کا بھی ایک مقصد ہے. یہ مقصد آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے صاف طور پر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ رکھنا ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے امت یعنی یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگار رہو، برائیوں سے بچ سکو، اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. انشاءاللہ آج یہی دو آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، لیکن عبادات کے حوالے سے عرض کیا جا رہا تھا، نماز کا ایک مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، زکوٰۃ کا بھی ایک مقصد ہے. زکوٰۃ مکمل ایک معاشی نظام بھی ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. لیکن زکوٰۃ کا مقصد خود قرآن بھی بیان کرتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، ان کو پاک کر دیجئے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی، تزکیہ نفس بھی ہو جائے زکوٰۃ کے ذریعے. پھر اسی طرح حج، ان تمام عبادات کی روح اس میں شامل ہے. تمام عبادات میں عظیم ترین عبادت اگر کہی جا سکتی ہے امت مسلمہ کا عالمی اجتماع. لیکن مقصد کیا ہے؟ ایک امت کی فارمیشن، یہ اجتماعی نظام اللہ پاک نے دیا. حج کا ایک اجتماع جو ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے، عالمی اجتماع. اب آئیے فوکس کرتے ہیں کہ روزے کی عبادت کیوں دی. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روزہ سابقہ امتوں پر بھی فرض تھا، یہود و نصارہ پر تھوڑا سا فرق ہے، انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. عربوں نے، مشرکین عرب نے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا فرمائی تھی، اس میں بہت ساری چینجز کر دی تھیں، گڑبڑ کر دی تھی. مثال کے طور پر نماز تو پڑھتے تھے، لیکن نماز کیسے پڑھتے تھے؟ ما کانا صلاتہم عند البیت الا مکا و تسدیہ، بیت اللہ کے سامنے تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ ان کی نماز تھی. مزید یہ کہ بہت نیکی کا کام یہ تھا کہ کوئی شخص مادر ذات برنا ہو کر، نیکڈ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے، یہ بہت نیک آدمی ہے. اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ تو ختم ہی کر دیا تھا. حج کی بھی ایک فارمیشن تھی، سالانہ بنیادوں پر حج ہوتا تھا، لیکن اس میں توحید کے بجائے شرک کا نظام آ گیا. 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے تمام عبادات کو اپنی اصل روح کے ساتھ تازہ کیا، زندہ کیا، اس کی ایک فارمیشن عطا فرمائی جو انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. اب آئیے ذرا روزے کو فوکس کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، روزہ مشرکین مکہ نے ختم کر دیا تھا، لہذا صوم اور صیام کا لفظ وہاں استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ صوم اور صیام وہ اپنے گھوڑوں پر کروایا کرتے تھے. وہ گھوڑے خاص طور پر جن کو جنگ میں استعمال کرنا ہے, لڑائی کے لیے استعمال کرنا, ان کو روزہ رکھواتے تھے. شدید گرمی ہے تو بھوک پیاس برداشت کریں تاکہ جنگ کے دوران, فائٹنگ کے دوران وہ بھوک پیاس سے زیر نہ ہو جائیں. تو یہ اصطلاح صوم یا صیام کی ان کے یہاں استعمال ہوتی تھی بھوک پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. اس کا آبجیکٹو کیا تھا؟ روزوں کے اندر گھوڑوں کے اندر طاقت پیدا ہو. وہی لفظ اللہ پاک نے یہاں عبادت صوم کے لیے استعمال کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, اور روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا جیسے تم سے لوگ پہلے لوگ جو گزرے یہود و نصارہ ان پر فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو پرہیزگار بن سکو. اس میں ایک حوصلہ افزائی کا پہلو بھی ہے کہ یہ روزہ کی عبادت, مشقت والی عبادت, بھوک پیاس برداشت کرنا, اور کراچی کی گرمی نہیں ہے. جو انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گرمی جب جون جولائی کی ہوتی ہے تو لگ پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ کہتے کسے ہیں. اور وہی گرمی اگر عرب کی ہو, مکے مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں یا پورے عرب میں شدید گرمی ہے, اس گرمی میں روزہ رکھنا آسان کام تو نہیں تھا. لہذا حوصلہ افزائی فرمائی, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا ویسے ہی تم پر کیا گیا ہے. اور روزے کا اصل مقصد لعلکم تتقون, تقوی, پرہیزگاری کا اصول. لہذا ان دو آیات سے متعلق ایک علمی نقطہ نوٹ کر لیجئے. امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں, انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بھی تحقیق یہی ہے کہ یہ دو آیات کریمہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. اس میں روزہ فرض ہوا لیکن ہر مہینے کے تین دن کا روزہ, ہر مہینے کے تین دن کا روزہ, 13, 14, 15 تاریخ یا ایام 20 کہلاتے ہیں, اس کا روزہ فرض ہوا تھا مسلمانوں پر ابتدائی زمانے میں. پھر کچھ عرصے بعد, تقریباً 1 سال بعد, آیت نمبر 185 نازل ہوئی جس میں رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. اس کی حکمت بھی سمجھ لیجئے, ہر بات حکمت سے بھرپور ہے. روزہ کیونکہ مشقت والی عبادت ہے, جسمانی مشقت, لہذا اس کے لیے گریجولی احکامات دیے گئے. جیسے 5 وقت نماز بھی گریجولی فرض ہوئی نا, پہلے تہجد کی نماز فرض ہوئی, پھر 5 وقت نماز فرض ہوئی. اگر پورے مہینے کے روزے ایک ساتھ عرب کی گرمی میں فرض کر دیے جاتے ہیں تو یہ مشقت ہو جاتی, سائیکولوجیکلی بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. لہذا پہلے ہر مہینے کے تین دن کے روزے فرض کیے گئے, 13, 14, 15 تاریخ, یا دو آیات اسی سے متعلق. اور اس میں بھی تین استثناء, تین ایکسیپشنز دے دیے گئے. فرمایا ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, پر ان دنوں میں بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. یعنی بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ ترک کرنا پڑ رہا ہو تو یہ افضل ہے. روزہ ترک کر دو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے, لیکن بعد میں پوری کر لیا کرو. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور تیسرا ایکسیپشن شروع میں یہ تھا, اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں, یعنی بیمار بھی نہیں ہے, صحت مند ہے, مسافر بھی نہیں ہے, مقیم ہے, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين, انہیں چاہیے کہ روزہ اگر نہ رکھنا چاہیں تو فدیہ دیں, مسکین کو کھانا کھلا دیں. جب آیت نمبر 185 نازل ہوئی تو تیسرا ایکسیپشن ختم کر دیا گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا ایسے بیماروں کے لیے جو دائمی مریض ہیں, سانس کا مرض ہے, کڈنی پیشنٹ ہیں, شوگر پیشنٹ ہیں, روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, ان کے لیے یہ بات جاری رکھی گئی کہ وہ فدیہ دیں. بوڑھا ہو گیا بہت شخص, رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے, جان سے جا سکتا, تو ان کے لیے ایکسیپشن برقرار ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ, بس اگر کوئی خوشی سے کوئی اور نیکی کا کام کرے, زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے, صدقہ خیرات کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. لیکن فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اے مسلمانوں اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جانو اگر تم سمجھو. لہذا اب آخری پانچ منٹ میں ہم کوشش کریں گے, پندرہ منٹ میں, کہ روزے کی عبادت کی فضیلت اور اس کا آبجیکٹو اپنے ذہن میں تازہ کریں. فضیلت کو سمجھ لیجیے, یہ جو انسانی جسم ہے اس کے اندر دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں, الگ الگ چیزیں ہیں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. انسان آپ عام طور پر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ فزیکل باڈی ہماری اصل چیز ہوتی ہے نا. آج اسٹڈی جتنی بھی ہیں, بایولوجی, ایمبریولوجی, سوشولوجی, نہ جانے کون کون سی لوجیز ہیں, کہ جو انسان کے جسم پر فوکس کر کے اس کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں اس کو نمایاں کر رہی ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انسان محض جسم, روح, گوشت کا اصل حاصل نہیں ہے. انسان کی جو اصل ہے وہ اس کی روح ہے. جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے وہ ایک بدبودار وجود کی حیثیت میں ہے. معاف نہیں کیجیے گا, برا لگتا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے. ہمارے کتنے ہی عزیز و اقارب جب انتقال ہوتا ہے تو ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے وہ ایک بدبودار وجود ہے. الا ماشاء اللہ. تو روزے کو اس طرح سمجھیے کہ یہ جسمانی اور روحانی وجود کے اعتبار سے ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت کا حصہ. جسمانی وجود کے اندر ایک نفس بھی ہے, اور نفس کی تربیت اور ٹریننگ بہت ضروری ہے. اقبال ہی کہتا ہے, نفس ماہ ہم کم تیرا فرعون نیس, لیکن اورا اون ایرا اون نیس. یہ جو میرا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, اسی طرح ہمارا نفس ہمارے وجود پر ڈومیننٹ ہے, اپنی مرضی چلاتا. فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, اس کے پاس لشکر نہیں ہے تو خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو, اس کی بیجا خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. اب نوجوان موجود ہیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک مثال سے, جب گاڑی سیکھنا شروع کرتے ہیں تو کیا کیا چیز بتائی جاتی ہیں؟ یہ ایکسیلیٹر ہے, اور دوسری چیز کیا بتائی جاتی ہے؟ یہ بریک ہے. ایک بہت ہی سست قسم کا آدمی بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا تو سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیسا آدمی, اتنا سست, اتنا لیزی آدمی اتنی تیز گاڑی چلا رہا ہے. تو پوچھا, بھائی اتنی تیز گاڑی چلا رہے ہو؟ کہنے لگا, یار جب ایکسیلیٹر پہ پیر رکھا تو میں نے سوچا کون بریک مارے. اگر بریک کا پتہ نہ چلے, ڈرائیور کو پتہ ہی نہ ہو کہ گاڑی رکے گی کیسے, تو ایکسیڈنٹ ہونا. ایسے ہی نفس کے اندر بہت ساری خواہشات پیدا ہوں گی, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی دیکھ لوں, یہ بھی سن لوں. اس کو ٹرین کرنا ہے, کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. یہ تربیت ہوتی ہے نا, سب مل کے کرتے ہیں, پیرنٹس بھی کرتے ہیں, اسکول بھی کرتا ہے, ٹیچرز بھی کرتے ہیں. کیا کیسے بیہیو کرنا, بیہیویئر ارینجمنٹ, مینجمنٹ کہلاتی ہے. لہذا نفس کو نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. بھوک لگ رہی ہے تو کھانا چاہیے. دیگر نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام کا تمیز اس کو نہیں پتا. اس کو تو بتانا پڑے گا یہ بیوی ہے, یہ نامحرم ہے, یہ محرم ہے, یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز ہے, یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جائز نہیں ہے. کنٹرول کرنا ہوگا. لہذا آپ روزے کی عبادت پر ذرا غور کر لیجئے. یہ ایک مہینے کا تربیتی سامان ہے, ٹریننگ سیشن ہے پورا کا پورا, نفس کے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول میں رکھنے کا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نفس کے اندر ہر خواہش ناجائز نہیں ہوتی, نفس کی جائز خواہشات کو پورا کرنا ضروری ہے. بے جا خواہشات، ناجائز خواہشات، اس کو کنٹرول کرنا، چینلائز کرنا ضروری ہے. لہذا روزے کی عبادت ہے کیا؟ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا ہے. جائز چیزیں، پانی جائز ہے، کھانا جائز ہے، اس سے روکنا ہے. لگام آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کے پورے نفسانی خواہشات کی، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ گھوڑے کی طرح ہے، سوار کی طرح ہے. گھوڑا اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو فائدہ مند ہے. گھوڑا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، لگام ڈلی بھی نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر گھوڑے کی مرضی چلے گی، آپ کی نہیں. وہ آپ کو اٹھا کر پھینک دے، کہیں اور لے جائے منزل کے بجائے. تو اسی طرح نفس ہمارا منہ زور گھوڑے کے مانند ہے. اس پہ لگام ڈالنا ضروری ہے، اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، اس پہ بریک لگانا ضروری ہے. اور روزے کی یہ عبادت الحمدللہ نفسانی خواہشات کو چینلائز کرنے، یہ ٹرین کرنے کا ایک زبردست آسمانی نسخہ ہے. اب آئیے فوکس کرتے ہیں کہ روزہ جو عبادت مقصود کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ ایک احساس کا نام ہے، ایک فیلنگ، ایک احساس کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر ذرا محسوس کر دیجئے کہ اس وقت آپ اللہ کے گھر میں، جمعے کی نماز کا وقت ہے اور اللہ پاک اس وقت بھی دیکھ رہا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ رحمت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا. تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. مجھے یاد ہے والدہ محترمہ جب روزہ رکھوا رہی تھیں، اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی میں، کرکٹ کھیلی جاتی تھی صبح، اگر آپ کو یاد ہو، شدید گرمی میں روزے آئے. امی جان نے ایک بات کہی تھی جو مجھے آج تک یاد ہے، بیٹا روزہ رکھ رہے ہو، گرمی کا دن ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے، کچھ کھانا پینا اس لیے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ بس یہ احساس، اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ شروع، روزے کا اختتام، اس دوران ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، روک دیا. لہذا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، ان آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا، نامحرم کو دیکھ کر لذت حاصل کرنا آنکھوں کا زنا ہے، جو آج کل اسکرین پر بڑی آسانی سے ہو رہا ہے. اسکرین ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، چاہے 7 انچ کی ہو یا 70 انچ کی ہو، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لہذا آنکھوں کو برائی سے بچانا. زبان کا روزہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک ترین شے جو انسان کے وجود میں ہے وہ زبان ہے. نیگیٹو، اگر اس کا نیگیٹو استعمال ہو تو بدترین انسان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک نوجوان صحابی کے سامنے ایسے زبان پکڑ کر فرمایا، اس کو بند کر لے، اس کو پکڑ لے، کیونکہ بہت سے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی کھیتی کی وجہ سے جائیں گے. غیبتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مس یوز. اور اسی کو اگر بہترین استعمال کیا جائے تو یہ سب سے بہترین انسان وجود میں آتا ہے. انبیاء کرام کیا کرتے تھے؟ کمیونیکیشن اسکل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو درس و تدریس کرنا، میسج دینا، زبان کے تھرو ہی ہوتا ہے نا. افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو پریس کرنا، امپریس کرنا، انسپائر کرنا، زبان کے ذریعے ہوتا ہے. لہذا کوشش کریں رمضان کے دوران خاموش رہیں. بڑی پیاری حدیث ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خاموش رہے، یا بھلی بات بولے، اچھی بات بولے، پازیٹو بات بولے. حدیث کا آغاز لرزا دینے والا ہے، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے خاموش رہے یا بھلی بات بولے. کیا معنی؟ کیونکہ انسان جیسی کچھ بولتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی کچھ بولتا ہے ایک چوکنا فرشتہ موجود ہے لکھنے کے لیے، ریکارڈ ہو رہا. تو زبان کا روزہ کیا ہے بھائی؟ خاموش رہو یا ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اچھی باتیں کرو، کسی مریض کی عادت کے وقت پازیٹو باتیں کرو، کسی اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کر جا رہی ہے، پازیٹو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ چیز. تقویٰ ایک احساس کا نام ہے. 67 مرتبہ قرآن حکیم میں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم ہے. لہذا آپ آئیے جانتے ہیں کہ یہ روزہ اگر اس کا حاصل تقویٰ ہے، اگر ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں تو فضائل کیا ہیں، فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا فائدہ، قرآن حکیم ہدایت کا سامان ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے آیت نمبر 185 پڑھیں گے، ان باتوں کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے. یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کا موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو. لیکن قرآن ہی کہتا ہے سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، یہ انسانوں کے لیے ہدایت تو ہے لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ سورہ بقرہ بالکل شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی متقین کو. جیسے پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت موجود ہے، وہ کافر کی بجھائے گا، مسلمان کی بجھائے گا، جانور کی بجھائے گا، لیکن بجھے گی کس کی؟ جو اس نیت سے اس پانی کو پیئے گا. پانی کی تعریف کریں، بہت اچھا پانی ہے، منرل واٹر ہے، صاف ستھرا پانی ہے، برکت والا پانی ہے، پیاس نہیں بجھے گی. پیاس کب بجھے گی؟ جب اس پانی کو پیئے گا. اسی طرح ہدایت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک جتنے انٹلیکچوئلز آئیں گے ان سب کی ہدایت کا سامان قرآن میں موجود ہے. اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے کر لی، مکمل بھی کر دیا. لیکن اس قرآن سے ہدایت ملے گی جن کے اندر تقویٰ ہوگا، خدا خوفی ہوگی، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ سے ہدایت مانگنے والے ہوں گے. اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ پاک یہ تقوی کی نعمت ہمیں بھی عطا فرما دے. اگر انسان متقی پرہیزگار ہو جائے، صرف رویے سے، صرف گیٹ اپ سے نہیں، رویوں سے بھی، بیہیویئر سے بھی، تو اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک بھی عزت کے معیارات ہیں، کچھ ہمارے معیارات ہیں. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف ذاتوں میں، قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ریکگنائز کرو کہ فلاں قبیلے کے، فلاں قبیلے کے. لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، مکرم، ریسپیکٹیبل وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار. اتقا، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. دو شخصیات ذہن میں لے آئیے، بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک سگا چچا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، انگارے کی طرح سرخ و سفید، خاندان بنو ہاشم، پیسے کے اعتبار سے بے انتہا پیسے والا، اور ایک سیاہ و سفید، سیاہ رنگ کے حبشی نسل غلام. دونوں کو کمپیئر کر لیجئے، ایک کا نام ابو لہاب ہے اور ایک کا نام، دوسرے کا نام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو شخصیات آ گئیں، کون معزز، محترم، مکرم، قیامت تک محترم رہیں گے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ پیسہ تو تھا ہی نہیں، حبشی نسل، غلام، خاندان کا پتہ ہی نہیں، لیکن تقویٰ، ایمان، محبت، عشق رسول، مؤذن رسول. اسی طرح قرآن حکیم ہدایت متقین کے لیے ہے. عزت کا معیار تقویٰ، کامیابی کا معیار بھی تقویٰ. ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے. अब आइए कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, टू दी पॉइंट गुफ्तगू की जाए तो हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक माशी तौर पर इक्तसादी तौर पर अपने दौर का बदतरीन दौर से गुजर रहा। वो बात दूसरी है कि आंखें बंद कर लो कुछ पता ही नहीं, पता हो तो इंसान परेशान होता है कि किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन नौजवानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, तलाकों का रेशो कहाँ जा रहा है, बिजनेस क्या कर रहा है, मतलब हर एतबार से बुराई नजर आ रही है हर तरह से। कुरान हकीम इसकी रेमेडी बताता, इसका इलाज बताता, अब इलाज को अपने ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। सूरह तलाक में अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता, मखरज एग्जिट बना देता। मुश्किलात भी अल्लाह की तरफ से ही आती हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, तकवा इख्तियार किया जाए, अपने मामलात को दुरुस्त किया जाए, तौबा की जाए, तो अल्लाह का वादा है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, उसके लिए एग्जिट बनाएगा। वह यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसको गुमान तक नहीं होगा। लिहाजा दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें हमारे तमाम मुआशी, माशरती, सियासी, रूहानी मसाइल को हल फरमा दें और इस मरतबा रमजान मुबारक को हमारे लिए मगफरत का सामान बना दें, तौबा का सामान बना दें, हमारे मुल्क के मामलात आसान फरमा दें। अल्लाह ताला इस हवाले से तौबा करते रहने की तौफीक अता फरमाया। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।